بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، اس پیارے کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 32 پر. 32 امام صاحب فرماتے ہیں، امام البربهاري رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والحج والغزو مع الامام ماض وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال احمد بن حنبل رحمہ اللہ. امام البربهاري رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والحج والغزو، حج اور غزو یعنی جہاد، مع الامام ماض، امام یعنی حکمران کے ساتھ ہی رہے گا، وصلاۃ الجمعۃ اور جمعہ کی نماز بھی، خلفہم جائزۃ ان کے پیچھے ان کے اقتداء میں جائز ہے، ویصلی بعدہا اور جمعہ کی نماز کے بعد 6 رکعات 6 رکعت پڑھے گا، یہ سنت ہے جمعہ کے بعد کی 6 رکعت پڑھے گا، یفصل بین کل رکعتین ہر 2 رکعت کے بعد فاصلہ کرے گا، یعنی ایک ساتھ ایک سلام کے ساتھ 6 رکعت نہیں بلکہ 2 رکعت پڑھنی ہے. ہاکذا قال احمد بن حنبل، اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے. تفصیل بتاتا ہوں میں آگے. ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اس درس کا تعلق پچھلے درس سے ہی ہے، اہل سنت جماعت کے عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ حکمران وقت کی فرما برداری متعلق اہل سنت جماعت کا موقف ہم بیان کر رہے ہیں، اور اسی موضوع کے تعلق سے حکمران وقت کے جو خصوصیات ہیں اور جو ان کے ذمہ کام ہیں ان میں سے بعض کا ذکر امام صاحب یہاں پہ بیان کیا ہے. حج اور جہاد، امام کے ساتھ ہی رہیں گے، یعنی حکمران وقت جو ہے وہی حج کے جو معاملات ہیں، حج کے لیے جو اہم کام ہوتے ہیں، حج کی ذمہ داری امام کے گلے میں ہے، اور جو حکمران وقت ہے اس کے لیے یعنی امیر مقرر کرتا ہے، اس کی زیر نگرانی حج ہوتا ہے، اور جہاد بھی اسی طریقے سے ایک امیر ہوتا ہے، اس کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اور اس کی تقسیم اس امیر کے ذمہ ہوتی ہے کہ کس نے اٹیک کرنا ہے، کس نے ڈیفنس کرنا ہے، کون دائیں طرف ہوگا، کون بائیں طرف ہوگا، جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا، درمیان میں کون ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہے جنگ کی، جہاد کی، یہ امیر جو ہے وہ طے کرتا ہے. تو جہاد کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ امام کا ہونا شرط ہے، بغیر امام کے، بغیر واضح جھنڈے کے جہاد نہیں ہوا کرتا. اور اسی طریقے سے جو جمعہ کی نماز ہے، فرض نماز جو ہے 5 فرض نمازیں، اور جمعہ کی نماز خصوصی طور پر یہ حق ہے حکمران وقت کا کہ اس نے پڑھانی ہے، بر ہو یا فاجر ہو، اچھا ہو یا برا ہو، یہ ان کا حق ہے، یا اس کا جو نائب ہے، کیونکہ یہ تو ناممکن ہے کہ پورے شہر میں کہ قرآن جو وہ گھومتا اور نماز پڑھاتا رہے، تو پھر اس کے جو نائب ہوتے ہیں، پھر اس کے جو ادارے ہوتے ہیں اوقاف کے، پھر وہ متعین کر دیتے ہیں کہ مساجد کی امامت کس نے کرنی ہے. تو مساجد کی امامت کا ذمہ بھی حکمران وقت کے ذمہ ہے، اور ایک منظم طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ صحیح طریقے سے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحیح طریقے سے عبادت اس وقت نہیں ہو سکتی جب تک کہ صحیح منظم طریقے سے نہ ہو. فرض نماز کو دیکھ لیں، اگر امام متعین نہ ہو مسجد کا تو نماز کیسے آسانی سے ہوگی؟ ایک شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، دوسرا اس کو روکے گا، تیسرا کہے گا نہیں اس کو آگے ہونا چاہیے، پاکستانی کہیں اس کو، انڈیا والے کہیں اس کو آگے ہونا چاہیے، دوسرے کہیں اس کو آگے ہونا چاہیے، تو اللہ کے گھر میں فساد کا اندیشہ ہے کہ نہیں؟ جب ایک امام متعین گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی آگے جب بڑھنے کی ضرورت کرتا ہے نہیں کرتا، اگر امام دیر سے بھی آتا ہے کوئی آگے بڑھتا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، بلکہ اس پر وعید بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسجد کے اندر امام راتب کی اجازت کے بغیر کوئی آگے بڑھ کے نماز پڑھائے. سبحان اللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظ اللہ اس جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. شیخ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں صلاحیات الامام کثیرۃ, امام کی صلاحیات ان کے ذمہ جو کام ہیں بہت سارے ہیں, وہ محل احصائها وجمعها والاطلاع علیها, اور یہ احکام جو امام کے ذمہ ہیں, جو اعمال امام کے ذمہ ہیں, ان کو جمع کرنا اور ان کو جاننے کے لیے امام صاحب فرماتے چند کتابیں بیان فرما رہے ہیں. الاحکام السلطانیہ التي الفت في هذا, احکام السلطانیہ کے نام سے جو ہے کتابیں لکھی گئی ہیں. مثل مثال کے طور پر الاحکام السلطانیہ للماوردی, امام ماوردی کی کتاب احکام السلطانیہ, والاحکام السلطانیہ لابی يعلى الحنبلی, اور الاحکام السلطانیہ کتاب امام ابی يعلى الحنبلی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. وكتب اخرى الفت في هذا, اور بھی کتابیں اس موضوع کے تعلق سے تصنیف کی گئی لکھی گئی ہیں. فيها بيان صلاحيات الامام, جن میں امام کی جو ذمہ کام ہے, جو صلاحیات ان کا ذکر ہے. وهذا مذكور في كتب الفقه, اور ان کا ذکر فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے. وفي كتب العقائد, اور عقیدہ کی کتابوں میں بھی. یعنی اصل مسئلہ جو امامت کا ہے, اس کا تعلق جہاد کا مسئلہ کس چیز کے تعلق رکھتا ہے؟ جہاد کا مسئلہ فقہ سے, فقہ سے تعلق ہے. نماز کا جو امامت ہے وہ اس کا تعلق فقہ سے, حج کا تعلق بھی فقہ سے ہے. لیکن جب امامت کی بات آتی ہے اور حج کی بات آتی ہے تو اہل سنت جماعت کے علماء جو ہیں جیسے کہ فقہ میں تبویب کر کے الگ سے باب باندھتے ہیں اور مسائل کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں, اسی طریقے سے عقیدے کی کتابوں بھی ان کا ذکر کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں کوئی بتائے گا؟ دو ہمیشہ چیزیں بتاتا ہوں میں. نمبر ایک, دلیل کا ہونا کہ یہ سارے کام امام کے ذمہ وہی طے کرتا ہے, حکمران جو ہے. نمبر دو, بارک اللہ فیک, اہل بدعت کرت, اہل بدعت جب ان چیزوں کو اپنی نشانی بنا لی ہے, خوارج نے اپنی نشانی بنا لی ہے کہ مخالفت کرنی ہے اور یہ جو حقوق حکمران سے سلب کرنے, چھین لینے ہیں. تو رسول جماعت کے علماء نے کیا کہ فقہی مسائل کو نکاح کر عقیدے میں شامل کر دیا, اگر تم یہاں پہ مخالفت کرتے ہو تو یہ ہمارا عقیدہ ہے پھر. سبحان اللہ. تو دیکھیں عقیدہ کے کس طریقے سے, بولے عقیدہ کیا ہمارا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, بات ہی ختم ہے. آہستہ آہستہ جب اہل باطل نے مخالفت کرنا شروع کر دی اس کلمے کے توحید سے جڑی ہوئی چیزوں سے, لا الہ الا اللہ کے ارکان, شروط, لوازمات, متممات, تقاضے, یہ سب جو چیزیں ہیں جس نے بھی مخالفت کی ہے, تو رسول جماعت کے علماء نے اس کو عقیدہ میں شامل کرنا شروع کر دیا ہے. تو وجہ کیا, نمبر ایک دلیل موجود ہے, اپنی جیب سے اپنی مرضی سے کوئی چیز شامل نہیں کرتے دین میں, خصوص طور پہ عقائد میں کوئی چیز شامل نہیں کرتے. نمبر دو, اہل بدعت کا رد کرتے ہوئے تو عقیدہ کے مسائل ان دو چیزوں پر قائم ہیں, دلیل کا ہونا اور یہ مسئلہ بنیاد میں اسے اصول میں سمجھا جاتا ہے. نمبر دو, اہل بدعت کا رد کرنے کے لیے. ایضا کما ہونا شیخ صفر جیسا کہ یہاں پر بھی شیخ صاحب نے بیان کیا ہے, امام بربہ رحمہ اللہ نے, اولا نمبر ایک, انہو یتولی صلاۃ الجمعۃ والعیدین, جمعہ کی نماز اور دونوں عیدوں کی نماز کیا اہتمام جو ہے وہ حکمران وقت کے ذمہ ہے. وَيُصَلِ الْمُسْلِمُونَ خَلْفَهُ, یہ نمازیں حکمرانی پڑھاتے ہیں اور مسلمانوں کے پیچھے ان کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں. إِلَّا أَنْ يَخْتَارَ هُوَ, إِلَّا يَكِ, وہ خود کسی کا اختیار کرے. وَيُخْلِفَ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ مَنْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ, اور وہ اپنی جگہ کسی کو متعین کر دیں, علماء میں سے یا طلاب علم میں سے, کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. لیکن الاصل انه حق بالامامه في الجمعه والعيدين, لیکن اصل بات یہ ہے کہ امامت عید جمعہ کی نماز کی اور دونوں عیدین کی نماز کی امامت کا حق حکمران ہی کا ہے, اس کا اپنا حق ہے. فان استخلف من يقوم بهذا فله ذلك, اگر وہ کسی کو اپنی جگہ متعین کر دیتا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے. وهذا عليه العمل الان, اور اس پر آج کل کے زمانے میں عمل ہے اسی چیز پر کہ امام حکمران خود نہیں ہوتا بلکہ اس نے اپنے جو ماتحت ڈپارٹمنٹس ہیں جو جن کا تعلق یعنی مذہبی امور سے ہے, وہ خود پھر اختیار کرتے ہیں امامت کے لیے, مختلف اماموں کو مساجد میں پھر ان کو متعین کر دیتے ہیں. ثانیاً, دوسرا کام جو حکمران وقت کے ذمہ ہے, هو الذي يقيم الحج, حج کی اقامت اس کے ذمہ ہے. ويقود الحجيج, اور حاجیوں کی قیادت وہی کرتا ہے. ويتأمر عليهم, اور اسی کا حکم چلتا ہے اسی کے متحد حج طے ہوتا ہے، وینظر فی مشاکلہم، اور ان کی جو مشکلات ہیں ان میں حکمران ہی دیکھتا ہے، اور مشاکل مشکلات کا حل بھی اس حکمران کے ذمے ہے. یعنی مثال کے طور پر جیسے کہ اب حج کی تصریح ہے، کئی لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں اس کو شرط تو نہیں ہے حج کی، جاہل لوگ کہتے ہیں یہ شرط تو نہیں ہے، کہاں لکھے قرآن میں سنت میں ہے؟ یہ ہے قرآن اور سنت میں، یہ ہے کہ حکمران کا حق ہے کہ عقیدے کی کتابوں دیکھ لے، عقیدے کی کتابوں میں جیسے کہ یہاں پر ہے والحج والغزو مع الامام ماضن، امام کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مثال کے طور پہ اگر امام نہیں ہے اور ہر مسلمان حج کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں سکتا. پچھلے زمانے میں جانتے کیا رکاوٹیں ہوا کرتی تھیں دور جاہلیت میں، پہلے کیا رکاوٹیں ہوا کرتی تھیں؟ چوری چکاری کا ڈر، ڈکیتی کا ڈر ہوتا تھا، تو لوٹ مار کا بازار گرم تھا. جب امن و امان قائم ہو گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان کہوں گا میں، سب حج کرنا چاہتے ہیں، اکثریت کرنا چاہتے ہیں، اور کئی غریب غربا بھی فقرا بھی، وہ بھی یعنی اپنے پیٹ کاٹ کر کے پیسے اکٹھا کرتے حج کرنے کے لیے. آپ ذرا سوچیں کہ حج جو ہے کوئی تصریح نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جو آنا چاہتا ہے حج کرے، کر سکے گا کوئی حج؟ نہیں. پلیز مجھے بتا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بغیر تصریح کے حج کیوں جائز نہیں ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، کوئی تصریح حج کا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جس نے آنا ہے جس وقت آنا ہے جب دل چاہے حج کرو، عمرہ کرو، دروازے کھلے ہیں، کوئی حج کر سکے؟ کوئی حج کر سکے گا؟ دیکھیں مطاف مخصوص جگہ پہ ہے، متعین جگہ ہے، مسعى بھی صحیح جہاں پہ کی جائے وہ مخصوص ہے. 20 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں، 30 لاکھ چلو سما گئے ہیں، 50 لاکھ کہاں جائیں گے، 60 لاکھ، 70 لاکھ، یہ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ان کو پینے کی ضرورت ہے، ان کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے، صرف بات یہ کہ طواف کر کے چلے جانا ہے، ان کو رہن سہن کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، کہاں سے ہو سب ہوگا؟ یہ میں نے کہا ہے صرف عبادت کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے کہ صرف حج یا صرف عمرہ کرنا ہے، بلکہ صحیح حج صحیح عمرہ کرنا ہے، اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح حج صحیح عمرہ کرنے کے لیے تصریح کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہے، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے، تصریح میں کیا ہوتا ہے، تنظیم ہوتی ہے، ایک منظم طریقے سے حج ہوتا ہے. وہ آپ کو منع نہیں کر رہے کہ آپ حج بالکل نہ کریں، 5 سال جو لوگ یہاں پہ رہتے مقیم ہیں 5 سال آپ حج کر سکتے کریں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے ہر سال ہی آپ نے جانے، کیونکہ آپ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ توفیق دی ہے، آپ پر یہ احسان کیا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا پڑوسی کر دیا ہے، اس کے مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ ہر سال جائیں اور جو لوگ بیچارے لاکھوں روپے لگا کے آتے ہیں ان کو جا کے پریشان کریں، یہ انصاف ہے؟ اس لیے انصاف کا تقاضا کیا ہے، آپ بھی کریں، دوسروں کو بھی کرنے کا موقع دینا. ہو سکتا ہے کوئی دوبارہ موقع نہ ملے زندگی میں، آپ یہاں پہ رہتے ہو سکتا ہے آپ کو، آپ نے ایک حج کر لیا، دو کر لیے، آپ کو انشاءاللہ آگے بھی موقع ملے گا انشاءاللہ، زندگی بہت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پتہ نہیں ہے، لیکن آپ تو کر چکے ہیں، باقی جو جنہوں نے کیا نہیں ہے ان کو کیوں روکا جائے، ان کے کیا قصور ہے؟ تو اس لیے حج منظم طریقے سے، سن جماعت کا عقیدہ ہے کہ حج اور جہاد امام وقت کے ساتھ ہوا کرتا ہے، اس کے ذمہ ہے یہ تنظیم سازی، یہ طریقہ حج کا. آپ جانتے ہیں کہ سیکیورٹی کے جو اہلکار ہیں کتنا ہوتے پتہ ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں، ان کا جو رہن سہن ہے، ان کے لیے جو سب اخراجات ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ والله حج ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، کوئی پکنک تھوڑی کہ بندہ جائے گا وہاں پہ شغل میلہ کر کے آ جائے گا، یہ عبادت ہے، زندگی میں ایک مرتبہ فرض عبادت ہے. کبھی دل سے حج کیا ہے؟ کبھی دل سے حج کر کے دیکھے والله، پھر پتہ چلے گا حج کی قدر و قیمت کیا ہے. شاید ہم حج کرتے عادت کے طور پر، یار فلان جا رہے فلان بھی جا رہے چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں، ہم بھی چلے جاتے، نہیں ہوتا، جانا ہے اپنے دل سے جائیں، دل میں تڑپ لے کے جائیں، اور واللہ قدم قدم پر احساس کر کے یہ محسوس کریں کہ آپ قدم قدم پر آپ عبادت میں مشغول اور مصروف ہیں، پھر دیکھیں فرق، دیکھیں حج میں. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ثانیا، دوسرے نمبر پہ، هو الذي يقيم الحج ويقود الحجيج ويتأمر عليهم وينظر في مشاكلهم. ثالثا، تیسرے نمبر پہ تیسرا کام جو حکمران وقت کے ذمے ہے، اقامۃ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی اقامت بھی، اس کی تنظیم سازی بھی، اس کا طور طریقہ بھی. من صلاحیات الامام، امام کی صلاحیات، امام کی ذمہ داریوں میں سے ہو الذی یأمر بہ, وہی اس کا حکم دیتا ہے, وہ الذی ینظم الرایات, وہی جھنڈوں کی تنظیم کرتا ہے, وہ الذی یختار الجنود والمقاتلین, وہی لشکر والوں اور مقاتلین کا اختیار کرتا ہے کہ کس نے کون اس کا اہل ہے کون نا اہل ہے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ جدید اصل آ گیا ہے, بغیر ٹریننگ کے آپ کوئی یعنی شریک ہو سکتے ہیں. اس کی مثال ایسے کہ جیسے کہ ایک مریض آیا ہے, اس کا آپریشن کرنا ہے, وہ آپ کہہ جائے جی آج ہی جناب آپریشن کریں, کر سکتے ہیں؟ زیادہ خطرہ ہے کہ نہیں؟ یعنی مریض کے بچنے کی زیادہ چانس ہے, مرنے کی زیادہ چانس ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی اجازت دے گا اس کو ہاتھ لگانے کی؟ آپ یہ چلو آپریشن کرو, جو انجینئر صاحب ہیں, پڑھا لکھا بندہ ہے, سوٹڈ بوٹڈ ہے, سمجھدار ہے, چلو یہ آپریشن کر لے, اجازت دے گا کوئی؟ عجب بات ہے, جہاد میں سب کو اجازت ہے, کوئی بھی آنا چاہے, جس کو پتہ ہے جس کو پتہ نہیں ہے, بس جذبات ہیں, جو جذبہ کچھ نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو اڑا تو سکتا ہے نا دھماکے سے. سبحان اللہ, یہ کیا طریقہ ہے؟ ان للہ وان الیہ راجعون. تو اس کے لیے خاص ٹریننگ ہوتی ہے. اس لیے اس زمانے میں بھی جب یہ جد اسلحہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تیاری. قوة سے کیا مراد حدیث میں آیا ہے؟ الرمی. تو رمی کے لیے علم اولادہم, کیا اپنے بچوں کو سکھاؤ؟ الرمایا, تیر اندازی سکھاؤ, نیزے بازی سکھاؤ. یہ چیز سیکھے جاتی ہیں, اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام جہاد کرتے تھے بس یوں ہی, یعنی وہ صرف تاجر تھے یا صرف یعنی فارمر وغیرہ تھے یا بکریاں چرائے کرتے تھے اور پھر جہاد بھی کیا کرتے تھے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے جہاد. بہادر اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, اس کے لیے ٹریننگ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تلوار اٹھائی, ڈھال بھی اٹھائی, اور جہاد میں شریک بھی ہوئے. کبار صحابہ بھی شریک ہوئے, لیکن ایک طریقے سے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بغیر تیاری کے مجھے ایک جنگ دکھا دیں, جتنی بھی جنگیں ہیں, بغیر تیاری کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا حکم دیا. خود ایسی جگہ کہ کود پڑو میدان میں, کود پڑو. کیسے کود پڑو بھائی؟ جنگ بدر میں تیاری نہیں تھی, کیونکہ جہاد کے لیے جنگ کے لیے گئے نہیں تھے. اچانک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور ہو گیا. 313-1000 کے مقابلے میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی, آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کے بعد مجھے دیکھا کہاں پہ جنگ احد میں کیا ہوا. سب سے پہلے میدان میں کون تھے؟ جگہ کا انتخاب کس نے کیا؟ کون کس طرف ہوگا کس نے انتخاب کیا؟ اور جیتی ہوئی جنگ کی ہارنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور حکم کی مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ غلط فہمی, غلطی میں سب سے عظیم لوگ جو دنیا میں اس وقت موجود تھے ان سے چھوٹا سی غلطی ہوئی. غلط فہمی کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اترتے ہیں. اتر گئے سوائے ان کے جو قائد مقرر تھے, ان کے مت اترے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان واضح ہے کہ اگر ہمیں پرندے بھی نوچ لیں تم نے یہاں سے اترنا نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہو گئی, بشر ہیں, غلطی ہو گئی. لیکن سبحان اللہ, جنگ خندق میں دیکھے. خندق کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ کھودی گئی کہ نہیں؟ کود پڑے تھے میدان میں, یہ کوئی تیاری کی تھی؟ تو یہ صرف جاہل لوگوں کی باتیں ہیں کہ جہاد میں مطلب صرف جنت حاصل کرو, کود پڑو. جنت, جنت ان کو ضرورت نہیں تھی کیا؟ کہ جنت آج ہمیں ضرورت ہے, نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی, نہ صحابہ کرام کو ضرورت تھی, ان کو ضرورت نہیں تھی جنت کی. سبحان اللہ, مکہ میں دیکھ لیں, جب جہاد کا حکم نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا, گالیاں بھی دی گئیں, کسی نے ہاتھ اٹھایا؟ آج کہتے بدلہ لینا ہے, تو بدلہ وہ نہیں لے سکتے تھے کیا؟ کہتے ہم جرات مند ہیں, تو کیا بزدل تھے نعوذ باللہ؟ وہ اگر آپ بہادر ہیں تو کیا وہ بزدل تھے صحابہ جو ہیں؟ سبحان اللہ, اللہ کا حکم نہیں تھا. کفو ایدیکم, آزمائش. یعنی سب سے بڑا پیارا آپ کا والد, آپ کی والدہ, آپ کے سامنے اگر کوئی ان کو ہاتھ بھی لگاتا ہے اور آپ کو اللہ کی طرف حکم ہو کہ آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, ہاتھ اٹھانا نہیں ہے, دل پہ کیا بیتتی ہے؟ انسان اپنے جسم کی مار تو برداشت کر سکتا ہے, لیکن اپنے پیاروں کی ذلت برداشت ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی. اور اللہ کی قسم, صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدین سے بھی زیادہ پیارے تھے. اس کے باوجود بھی اللہ کا حکم یہ تھا نا, کفو ایدیکم. سے بخاری میں سے عبد الرحمن مسعود رانو کا معروف قول ہے, کہتے ہیں ایک دفعہ میں گزر رہا تھا, کعبے کے قریب ہجوم دیکھا, دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین مار رہے تھے, پیٹ رہے تھے, وہ میں کچھ نہ کر سکا. کیوں نہیں کر سکے؟ جنت ضرورت نہیں تھی, کود پڑتے نا, بات کودنے کی ہے, قتل ہو جاتے, جنت میں چلے جاتے. آزمائش یہ ہے, کفو ایدیکم, ہاتھ نہیں اٹھانا. ہاتھ رو کے رکھو، کچھ نہ کر سکے. سبحان اللہ. اور یہ ہاتھ اٹھانے سے بھی، جب بعد میں حکم آیا نا ہاتھ اٹھانے کا، زیادہ مشکل ہاتھ اٹھانا مشکل ہے، ہاتھ روکنا مشکل ہے. روکنا ہاتھ روکنا بہت مشکل ہے. پھر ہاتھ اٹھانا تو لڑنے کے لیے کون تیار نہیں، مجھے بتائیں. بدلہ لینے کے لیے جس انسان کی طبیعت میں سینے کا کھولنا اور بدلے کی جو ایک یعنی ایک بھڑاس ہوتی ہے، اس کو نکالنے کے لیے ہر بند آگے دوڑتا ہے، جتنے بھی یعنی بزدل ہو آگے انسان قدم بڑھاتا ضرور ہے، وہ الگ بات ہے، ہار جیت دوسری بات، نتیجہ کیا ہے. لیکن جب روکنے کا حکم آتا ہے تو اب آپ اپنی طبیعت کے مخالف آپ نے جانا ہے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، واللہ یہ بہت مشکل کام ہے. وہ یہی ہوا، 13 سال تربیت مکہ میں، 13 سال ہاتھ نہیں اٹھانا. سر عمار بن یاسر کو دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ بڑھ کر کوئی بہادر ہو نہیں سکتا کوئی، میرا ایمان ہے. گزر رہے ہیں سیدنا عمار بن یاسر، پورے آل کو باندھا ہوا ابو جہل نے، ان کے کافر ظالم جابر ساتھیوں نے، کوڑے برسائے جا رہے ہیں اور خون جسم سے ٹپک رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرتے ہیں، ہاتھ اٹھایا، آگے بڑھے، صحابہ کرم حکم دیا جا کے تمہارے یہ بھائی ہیں مستضعفین ہیں، ان کو جا کے بچاؤ. کیا کیا؟ دعا کی، خوشخبری سنائی، یا آل یاسر صبر کرو، جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا ہے. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ثالثا، تیسرے نمبر پہ، اقامۃ الجہاد فی سبیل اللہ من صلاحیت الامام، هو الذی یأمر به، وهو الذی ینظم الرایات، وهو الذی یختار الجنود والمقاتلین ویؤمر الامراء. اور جو مختلف جہاد میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے تعمیر بھی، ان کو متعین کرنا بھی حکمران ہی کا ذمہ ہے. وہ جند السرائے والجوش، اور جو بھی یعنی لشکر ہوتے ہیں ان کو آگے بھیجنے کے لیے، ان کی تیاری کے لیے بھی حکمران کی ذمہ داری ہے. وہ سلح مجاہدین، مجاہدین کو اسلحہ فراہم کرنا بھی حکمران وقت کی ذمہ داری ہے. وہ وجیہم الغزو العدو، اور دشمن کی طرف بھیجنا کہ کس دشمن پہ کس وقت حملہ کرنا ہے، کس پر نہیں حملہ کرنا ہے، کیا حکمت عملی ہے، سب حکمران وقت کا کام ہے. ویعین لهم الجهة التي يغزونها، اور کس طرف رخ کرنا ہے اور کس کے خلاف جہاد کرنا ہے، یہ بھی وہ متعین کرتا ہے. فالجهاد من صلاحیات الامام وليس الجهاد فوضى، جہاد حکمران کی صلاحیات، اس کے یعنی حقوق و ذمہ داریوں میں سے ہے، اور کوئی فوضى نہیں ہے، کوئی افرا تفری نہیں ہے. فيحمل كل من اراد حمل السلاح ويقتل ويهجم ويقول انا اجاهد في سبيل الله. جہاد افرا تفری نہیں ہے کہ جو بھی شخص ہتھیار اٹھانا چاہتا ہے ہتھیار اٹھا لے اور آگے بڑھے، اور جسے وہ قتل کرنا چاہتا ہے قتل کر لے اور اٹیک کرے، اور یہ کہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوں. هذا ليس جهاد في سبيل الله، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہیں ہے. الجهاد في سبيل الله منظم ومضبوط بضوابط شرعية. جہاد فی سبیل اللہ منظم طریقے سے ہوتا ہے اور ضوابط شرعیہ سے منضبط ہوتا ہے. اما اذا دخلت الفوضى صار تخریبا، اور اگر اس میں افراتفری شامل ہو جائے جہاد میں، یعنی بغیر شرع ضوابط کے کوئی شخص جہاد یا کوئی جماعت جہاد کرنا چاہے، تو پھر یہ تخریب کاری ہو جاتی ہے، جہاد نہیں باقی رہتا. وصار ضرره اكثر من نفعه، اور اس کا جو نقصان ہے اس کے فائدے سے زیادہ بڑھ جائے گا. ان کان فیہ نفع، اگر اس میں کوئی بھی نفع باقی رہتا ہے، ایسی صورت میں جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. فالضرر ناجم عنہ اکثر، جو نقصان اس سے ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. فالامور لها ضوابط، تو ان مسائل کے ضوابط ہیں، خصوصی حدود ہیں یعنی شریعت میں. والجهاد امره عظيم، جهاد کا امر عظیم ہے. يحتاج الى انضباط، جس کے لیے انضباط اور انضوابط کا ہونا بہت لازمی ہے. ويحتاج الى التقيد باحكام الجهاد المذكوره في الكتاب والسنه وكلام اهل العلم، اور جہاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاد کرنے والے جو ہیں وہ متقید ہو جائیں اور ان حدود میں رہیں، جہاد کے احکام اور مسائل جو جن کا ذکر کیا گیا ہے کتاب میں، سنت میں اور اہل علم کے کلام میں. ليس الامر فوضى، یہ مسئلہ افرا تفری کا نہیں ہے. بأن يأتي واحد من دعاة الفتنة، کہ کوئی شخص دعاة فتنہ میں سے جو ہے وہ آ جائے. ويتزعم هؤلاء الغالين او متطرفين او الجهال، اور ان کا سردار بن جائے یہ جو غلو کرنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں اور جو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، الذین لا یدرون یتزعمهم ویقولو، جو نہیں جانتے، جن کو انہوں نے سردار بنا ہوا، ان کے جو سردار بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے ویقولو، اور یہ کہتے ہیں نجاہد فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں. ھذا یعتبر من ضرر علی الاسلام والمسلمین، اس سے اسلام رسمانوں پر نقصان ہوتا ہے، شدید ضرر ہوتا ہے. وليس هذا جهادا، اور یہ جہاد نہیں ہے. کیوں؟ لانه لم يتقيد بضوابط الجهاد، کیونکہ یہ جو عمل کیا گیا ہے، یہ جہاد کے جو ضوابط شرعیہ ہیں ان کی حدود میں نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یہ جہاد نہیں ہے. واذا لم يتقيد بضوابط الجهاد صار فسادا، یہ قاعدہ انڈر لائن کر، یہ قاعدہ ہے، جب جہاد ضوابط شرعیہ کی حدود کے اندر نہ کیا جائے تو پھر یہ جہاد نہیں بلکہ فساد بن جاتا ہے. وليس جهادا، اور جہاد نہیں رہتا. وكل شيء تجاوز حده فانه ينقلب الى ضده، اسی انڈر لائن کے لیے بھی قاعدہ ہے، عام قاعدہ ہے، ہر وہ چیز جو اپنے حد سے بڑھ جاتی ہے وہ اس کے ضد میں چلی جاتی ہے. فهم يقولون الان، اب یہ لوگ کہتے ہیں، لمن انکر علیہم، جو ان پر نکیر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اس فساد سے جس کو جہاد سمجھتے ہیں، یعنی انتم تمنعون الجہاد فی سبیل اللہ، کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے روکتے ہو، یہ مخالفین کہتے ہیں. نقول، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، نحن لا نمنع الجہاد فی سبیل اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سے کسی کو منع نہیں کرتے، لیکن نقول، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، لیکن نقول لابد ان ينضبط الجهاد بالضوابط الشرعيه، یہ لازمی ہے جہاد کے لیے کہ وہ ضوابط شرعیہ سے منضبط ہو. وما تعملونه هذا فوضى وليس جهادا، جو تم لوگ یہ کر رہے ہو یہ افراتفری جہاد نہیں ہے. والله لم يأمر بهذا، اللہ تعالی نے اس کا حکم نہیں دیا. اللہ نے حکم کی چیز کا دیا ہے؟ جهاد فی سبیل اللہ، دیکھ لیں آپ، جہاد فی سبیل اللہ ہے، تاکہ جہاد کرنے والے کو پتہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں، صرف جد و جہد نہیں کرنی بلکہ اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں وہ جد و جہد، وہ جہاد ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے، اپنی خواہش مس کے مطابق نہیں، یاد رکھیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فإقامة الحج والغزو والجمعة والعید من صلاحیات ولی الامر، تو یہ چار چیزیں کا ذکر ہوا ہے، اقامۃ الحج وإقامة الجہاد والغزو والجمعة، جمعہ کی نماز، والعید، اور عید کی نمازیں، من صلاحیات ولی الامر، ولی امر یعنی حکمران، وقت کی صلاحیات اور ذمہ داری میں سے ہے. قوله، اور امام بربہاری رحمہ اللہ کے یہ قول، وصلاۃ الجمعۃ خلفہم جائزۃ، جمعہ کی نمازوں کے پیچھے جائز ہے، یعنی ولو کان عندهم فسق، یعنی اگر وہ فاسق بھی کیوں نہ ہو، حکمران فاسق ہے، محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، لیکن حکمران ہے، جمعہ کی نماز پڑھانے کا حق اسی حکمران ہی کو ہے. ارے عجیب سی بات کر رہے ہیں، ارے امام کو تو متقی ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی کتاب کے جو زیادہ علم والا ہو، اس کا حق ہے نا آگے جانے کا، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، یعنی اس کی داڑھی بھی ہے اور اس کا جو شلوار ہے یا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہے، یعنی یہ متقی پرہیزگار امامت کا حق رکھتے ہیں، یہ عوام الناس کے لیے ہے، حکمران اس میں سے مستثنا ہے، برن کانا او فاجرن، آپ یہ دیکھ لیں، کیونکہ اصلاح البلاد والعباد اسی طریقے سے ممکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اس کی برائی وہ جان، اس کا رب جانے، جب تک وہ مسلمان ہے وہ حکمران ہے، کافر ہے تو الگ بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہوں، مسلمان ہے، نافرمان ہے، فاسق کہا ہے، کافر نہیں کہا. کیا فرمایا یہاں پہ؟ یعنی ولو کان عندهم فسق، اگر ان کو ان کے ہاں فسق بھی پایا جائے، یعنی فسق ہے، فجور ہے، گانے بجانے ہیں، زناکاری ہے، بدکاری ہے، یہ ساری چیزیں فسق میں آتی ہیں. ولو کان عندهم معاصی، اگر جو ان کے پاس یعنی گناہ و نافرمانی بھی ہو، فإن يصلى خلفهم، بس ان کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ لأن في الصلاة خلفهم جمعا للكلمة، کیونکہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے مسلمانوں کی جو یونٹی، جو جمعیت و جماعت ہے وہ قائم رہتی ہے، اور یہ لازمی ہے. سبحان اللہ. وأيضا الفاسق إذا أحسن فأحسن معه، اگر فاسق اچھا کام کرتا ہے تو اچھا کام اس کے ساتھ کرنا چاہیے نا، دیکھ اس کی برائی وہ جانے، اس کا رب جانے، اچھا کام جو وہ کرتے ہیں، نماز اچھا کام برا کام ہے، نماز تو فسق نہیں ہے نا، نماز تو پڑھتا ہے نا، اگر وہ اچھا کام کرے تم اسے اچھا کام کرو، ہاں برا کام نہ کرو اس کے ساتھ. وَلِهَذَا لَمَّا قَالُ الْعُثْمَانِ، یہ پیارا اثر نوٹ کر لیں، وَلِهَذَا لَمَّا قَالُ الْعُثْمَانِ رَضَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ، اس لیے جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا، جب سیدنا عثمان کو گھیرے میں رکھا گیا حصار میں، خوارج نے جو ان کے مخالفین تھے ان پر بہت سارے جھوٹے تہمتیں لگائیں اور ان کو اپنے ہی گھر میں قید کر دیا، محصور کر دیا، تو کسی نے آ کے کہا ان فلانا یؤم الناس وهو ليس بامام، کہ فلان شخص اب حصار تو کر لیا، نماز کون پڑھاتا تھا؟ سیدنا عثمان خود پڑھاتے تھے، سیدنا عثمان کو قید کر لیا گیا، نظر بند اپنے گھر میں کر دیا گیا، حصار کر دیا، اب نہ گھر سے باہر جا سکتے نہ ان کو کوئی باہر سے کوئی مل لے آ سکتا، تو کچھ اجازت ملتی تھی شروع میں وزٹ کی، جب فتنے کا یعنی شروعات بعد میں سب کو منع کر دیا، تو لوگ آئے سیدنا عثمان کے پاس اور کہا کہ ہمیں جو نماز پڑھاتا ہے وہ ان لوگوں کا سردار ہے جو اہل فتنہ ہے، وہ نماز پڑھاتا ہے، وہ امام بھی نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ امامت کی اہلیت تو آپ کی، آپ حق رکھتے ہیں، یا تو آپ کسی کو متعین کر دیں تاکہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اب یہ جو اہل فتنہ کا سردار یہ نماز پڑھتا ہے، اس کے ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں؟ صحابہ موجود تھے، یاد رکھیں ہم بات کریں سن 35 ہجری کی، سن عثمان کی وفات کب ہوئی؟ 35 ہجری میں ہوئی، یعنی اس سے ایک دو سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، یا آخری وقت میں اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں، صحابہ موجود تھے. اچھا سنیں سید عثمان کیا فرماتے ہیں، وہو لیس بامام وانما هو امام فتنہ، یہ تو امام فتنہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں. قال یا ابن اخی، اس کو انڈر لائن کر، بڑا پیارا جواب ہے، یا ابن اخی میرے بھتیجے، بھتیجا کیوں کہا؟ بھتیجا تو نہیں تھا نا ان کا، تلطف ہے، غصے میں آیا ہے نا وہ شخص، تو یہ طریقہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. یا ابن اخی، ذرا حوصلہ رکھو، بات سنو، اذا احسن الناس فاحسن معهم، اگر لوگ اچھا کام کرے تو ان کے ساتھ تم بھی اچھا کام کرو. وَإِذَا أَسَاءُوا فَتَجَنَّبْ إِسَاءَتَهُمْ، اگر وہ برا کام کرتے ہیں تو پھر برے کام میں ان سے الگ ہو جائے، اجتناب کرو. فَإِذَا صَلَّى نُصَلِّ مَعَهُ، اگر امام جو ہے یہ صاحب اتنا ہی صحیح نماز پڑھتا ہوں، اس سے نماز پڑھ لیں گے. اِذَا كَانَ وَلِيَّ أَمْرٍ، اگر ولی امر ہو، ولو کان عنده فسق او مخالفت، اگر ولی امر ہے اس کے پاس فسق ہے یا کوئی نافرمانی ہے، شرع کوئی مخالفت ہے، تب بھی اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. لما فی ذالک من المصلحت، کوئی اسی میں مصلحت ہے. اگر سیدنا عثمان کہہ دیتے ہو اپنا امام بنا لو، دو امام ایک وقت میں، کیا ہوگا؟ پہلے سے فتنہ ہے، پہلے سے تلواریں اٹھی ہوئی ہیں، خوریزی ہوتی کہ نہ ہوتی، فساد ہوتا کہ نہ ہوتا، تو حکمت عملی کیا ہے؟ یہ ہے، وہ یہ سلف کا طریقہ ہے. سبحان اللہ، سلف نے ہمیشہ خوریزی سے منع کے حصہ نہیں لیا، یاد رکھیں سلف نے ہمیشہ خوریزی سے ناجائز ہمیشہ منع کیا ہے، جتنا مسلمانوں کی جان عزت اور مال محفوظ ہو سکتا ہے اس کی بھرپور کوشش کی ہے. اہل فتنہ اس کے برعکس ہے، دیکھ لے خوارج کو اور اہل فتنہ کو ہمیشہ دیکھ لے، وہ مسلمانوں کے خون ضائع کرنے کے پیچھے رہتے، جلد باز ہیں، بے وقوف ہیں، ہمیشہ جلدی فیصلہ کرنا ہے اور کچھ بھی ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ یقرؤون القرآن لا یخالف تراقیہم، حلق سے اترے گا نہیں، قرآن حلق سے کیا اترے گا؟ دل تک نہیں پہنچتا، صحیح سمجھ نہیں ہے. یہ حلق ہے، ایک بالشت ہے، یہ دل ہے، یہاں پہ رکا ہوا ہے. یقرؤون کثرت سے پڑھتے ہیں قرآن مجید، کثرت سے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں سب سے زیادہ تلاوت یہی لوگ کرتے تھے، کیونکہ عبادت میں غلو کیا کرتے تھے. یہ قصہ آئے گا کل بتاؤں گا میں، کہ ان کے غلو کے تعلق سے واللہ حیران کن باتیں ہیں. انسان سوچتا ہے یار اتنی عبادت گزار لوگ بھی جہنم کے کتے بن سکتے ہیں، واللہ حیرانگی ہوتی ہے. اس لیے ظاہر صلاح کافی نہیں ہے کہ کسی کو آپ دیکھیں ماتھے پہ محراب بنے ہوئے اور اس کے جو اتنی بڑی داڑھی ہے، سر کے بال بڑھواتا ہے اور مسجد میں سب سے پہلے صف میں بیٹھا ہوتا ہے، انشاءاللہ حسن ظن ہے کہ ٹھیک ہوگا، لیکن اگر اس سے کوئی غلو سامنے آتا ہے تو پھر جو حق ہے وہ ادا کیا جاتا ہے کہ اہل غلو میں سے ہے. اور خوارج ہمیشہ جیسے غلو ظاہر میں ہے، غلو باطن میں بھی ہے. اور باطن میں غلو کیا ہے؟ ان کو جو فتاوی، جو تکفیر ہے، تکفیر کیا ہے؟ زبان کا قول ہے، عقیدہ پہلے پھر زبان پہ آیا نا. تو ہمیشہ دیکھیں اہل غلو جو ہوتے ہیں، ظاہرم بھی غلو ہوتا ہے اور باطنم بھی غلو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّى، یعنی اگر حکمران نماز پڑھے، نصلی معه، اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اذا كان ولي امر ولو كان عنده فسق او مخالفه لما في ذلك من مصلحته، کیونکہ اس میں مصلحت ہے، ولان الصلاه عباده، اور نماز تو عبادت ہے، والفاسق اذا صلى يفجع على هذا، اور اگر فاسق نماز پڑھتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یا اس کو روکنا چاہیے؟ فاسق ہے وہ لیکن نماز تو پڑھتا ہے تو اس کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا، تو حوصلہ افزائی نماز نہ پڑھنے سے ہوگی، نماز پڑھنے سے ہوگی؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو نماز بھی چھوڑنے کا اندیشہ ہے کہ وہ پہلے سے فاسق ہے. تو اس طریقے سے دو فائدے، ایک تو جمع الکلمہ ہے جیسے شیخ نے بیان کیا ہے، دوسرا فائدہ کیا ہے کہ وہ نمازی بن جائے گا، اور نماز ہمیشہ برائی سے اور بدی سے روکتی ہے. سبحان اللہ. والفاسق اذا صلى يشجع على هذا ويدعى له، سبحان اللہ، فاسق اگر ہے تو اس کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے نماز پڑھنے میں، اور اس کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. وہ یہ طریقہ رسول جماعت کا ہے کہ حکمران وقت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں. وقد صلى الصحابة خلف الأمراء، اب اور حقیقت دیکھیں ذرا، وقد صلى الصحابة یقینا صحابہ نے نماز پڑھی، خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات، ایسے امراء حکمرانوں یا ان کے نائب جو گورنر ہوتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں صحابہ نے، جن کو بہت ساری شرع ملاحظات ہیں، یعنی نافرمانیاں کرتے تھے، کل حجاج وغیرہ، جیسے کہ حجاج بن یوسف اور اس کے علاوہ حجاج بن یوسف الثقفی 120,000 بندے کو ذبح کیا، قتل کیا، تعداد جانتے ہیں؟ میں 120 نہیں کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا قاتل، نماز پڑھاتا ہے اور صحابہ پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی فاسق ہے؟ ایک قتل کرنا جرم ہے نا، اس کے باوجود بھی اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صلی خلفهم صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نماز پڑھی. کیوں؟ وجہ کیا؟ امتثالا لامر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے نماز نہیں پڑھی جا رہی اس فاسق کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے. وجمع للکلمہ، اور مسلمانوں کو جو کلمہ ہے اور ان کے جو اجتماعیت اس کو قائم رکھنے کے لیے. آخری جملہ قوله، امام بربہاری کا یقول، ویصلی بعد 6 رکعات، اور جمعہ کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھے. هذه مسألة فقهية، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فقہی مسئلہ ہے، جاءت بمناسبة ذکر صلاۃ الجمعہ، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے، فقہی مسئلہ ہے. تو ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ کچھ جمعے کی نماز کا ذکر کیا گیا ہے، جمعے کی نماز کا ذکر کیا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھیں گے، امام کے اقدام میں پڑھیں گے، حکمران وقت کے اقدام میں پڑھیں گے، اور پھر جمعے کے بعد بھی چند اہم باتیں فقہی مسئلے بھی شامل کریں، اس کا تعلق عقیدے کے مسائل سے نہیں ہے. فالجمعۃ لیس لها راتبۃ قبلها، جمعے کی نماز سے پہلے کوئی سنن راتبہ خاص تعداد میں نہیں ہے. فمن جاء الى المسجد فانه يصلي ما تيسر له ويجلس وينتظر، جب کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو جتنی رکعت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، دو دو کر کے، چار چار نہیں ایک سلام کے ساتھ، بلکہ دو دو رکعت، دو پڑھنا چاہتا ہے تو مسجد پڑھ کے بیٹھ جائے، دو اور دو چار پڑھنا چاہے اس کی مرضی ہے، 6 پڑھے 8 پڑھے 10 پڑھے، کوئی خاص متعین تعداد رکعت کی نہیں ہے. فن وصلی ما تیسر وجلس ينتظر، جتنی اس کے لیے آسان ہے پڑھ کے بیٹھ جائے نماز کے یا خطبے کے لیے انتظار کرے. وان استمر فی الصلاۃ حتى يحضر الامام فهو افضل، اور اگر نماز مسلسل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام داخل ہو جاتا ہے خطبے کے لیے، یہ افضل ہے. على انه نفل مطلق، افضل تب ہے کہ یہ نفل مطلق ہے. نفل مطلق کون سا ہوتا ہے؟ جو بغیر کسی خاص تعداد کے، بغیر کسی تعین کے کیا جاتا ہے. ليس له علاقة بصلاة الجمعة، اس کا تعلق جمعہ کی نماز سے نہیں ہے، مطلق ہے. اما راتبۃ الجمعۃ فهي بعدها، جمعہ کے جو سنن راتب پہلے نہیں بلکہ جمعہ کے بعد میں ہے. اقلها ركعتان، کم سے کم 2 رکعت ہے. واكثرها على مشهور 4 رکعات بسلامین، اور سب سے زیادہ جو ہے 4 رکعت ہیں 2 سلاموں کے ساتھ. وجاء في رواية، ایک روایت میں آیا ہے، انها 6 رکعات بـ3 تسلیمات، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ 6 رکعت ہیں، 2 2 رکعت کر کے 3 سلاموں کے ساتھ، اذن یکون اقلها رکعتین. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جو سنن راتبہ ہے، جو سنتیں پڑھنی ہے، کم سے کم دو رکعت ہے، وہ اکثرها ست رکعات، اور سب سے زیادہ چھ رکعت ہے، او اربع رکعات کما هو مشہور، اور چار رکعت جیسا کہ مشہور ہے. ٹھیک ہے، واضح ہے. اور جو قول راجح ہے اس میں سے وہ یہ کہ چار رکعت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح روایت میں ثابت ہے. چھ والی روایت بھی ہے لیکن بعض علماء اس پہ کلام کرتے ہیں، بعض راجح مرجوح کی بات کرتے ہیں، لیکن کوئی چھ پڑھے تو جائز ہے، لیکن چار افضل ہے چھ سے. قوله امام بربہاری کا یقول یفصل بین کل رکعتین ہکذا قال امام ہکذا قال احمد بن حنبل. شیخ فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اے لیس معنى ذلك ان يصلي ست رکعات سردا بسلام واحد. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھ رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنی ہے، بل ست رکعات، بلکہ چھ رکعت، کل رکعتین بسلام، ہر دو رکعت ایک سلام کے ساتھ، او اربع رکعات کل رکعتین بسلام، یا چار رکعت دو دو رکعت کر کے ایک سلام کے ساتھ. هذا هو الافضل، یہی افضل ہے، چار رکعت دو سلام جیسا میں نے بتایا ہے. ونسبته الى الامام احمد، اور امام احمد رحمہ اللہ کی طرف نسبت کیوں کی گئی ہے؟ لان المصنف حنبلی، کیونکہ مصنف جو ہے وہ حنبلی ہے. ويعرف هذا ويعرف مذهب الامام احمد، اور مصنف امام بربہاری رحمہ اللہ حنبلی ہے، اور امام احمد کے مذہب کو خوب جانتا ہے. هذا روایت عن احمد انها ست رکعات والمشهور انها اربع رکعات. امام احمد رحمہ اللہ نے بھی چار رکعت بھی کہا ہے، دو بھی کہا ہے، چار بھی اور چھ بھی، تینوں اقوال امام احمد رحمہ اللہ کے موجود ہیں. ایک روایت میں چھ بھی انہوں نے فرمایا ہے. والمشہور، اور مشہور یہ ہے، انہا اربع رکعات، کہ یہ نماز جو ہے چار رکعت ہے. یہاں پر حنبلی سے مراد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مقلد تھے اس زمانے میں، اور اگر کوئی شخص آپ کو حنبلی کہتا تھا یا شافعی کہتا تھا تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ مقلد تھے، جیسا کہ اور اس کو پھر تولتے ہیں آج کے مقلدین جو اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے، اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. امام بربہاری رحمہ اللہ مجتہد عالم تھے، سب جانتے ہیں، مخالفین بھی جانتے ہیں، یعنی ان کا یہ کتاب ہی کافی ہے، جو عقیدے کی کتاب موجود ہے، ان کا علم کتنا وسیع ہے اور ان کا عقیدہ کتنا صحیح ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے یہی کتاب ہی کافی ہے. ایک مجتہد عالم، لیکن اپنے ساتھ حنبلی بھی کہتے تھے، اور علماء بھی کہتے ہیں یہ حنبلی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو اجتہادی مسائل ہیں وہ ترجیح دیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے فتاوی کو دوسرے علماء پر. تو اس لیے جو بھی عالم کسی بھی زمانے میں، یاد رکھیں، اندھی تقلید حرام ہے، جائز نہیں، کسی صورت میں تعصب ہے، جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی اجتہادی مسئلے میں جس کی واضح دلیل موجود نہیں ہے کسی عالم کا قول لے لیتا ہے، اپنا لیتا ہے، کوئی حرج نہیں کہ یہ شخص اپنی نسبت اس عالم کی طرف کر دے، یہ تقلید نہیں کہلایا جاتا. ایک طرح سے تقلید اس لیے کہ بغیر دلیل کے اس کا قول مان لیا ہے، کیونکہ شرح واضح دلیل تو موجود نہیں ہے، اس اعتبار سے تقلید ہم کہیں گے، لیکن وہ اندھی تقلید نہیں ہے کہ اس عالم کے من و عن سے ہر بات کو تسلیم کرنا ہے، صحیح ہے غلط ہے بقطع النظیر، کہ اسے دیکھنا نہیں ہے کہ شریعت میں اس کی بات کو تول کے بات نہیں کرنی، بلکہ جو یہ کہتے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ دین بن جاتا ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، جائز نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پہ شیخ بن باز رحمہ اللہ معروف کیا ہیں؟ حنبلی معروف ہیں. کیسے حنبلی ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب کوئی فقہی مسئلہ آتا ہے، اجتہادی مسئلہ آ گیا ہے، اب مجتہد عالم کے سامنے دو راستے ہیں، خود اجتہاد کر کے فتویٰ دے دے نیا فتویٰ، یا ان سے پہلے جو سابقہ علماء ہیں، ذیل القدر علماء جو ہیں، ان کے فتاوی میں دیکھیں وہی فتویٰ ان کے قول میں مل گیا ہے. اب دو راستے، اپنا قول بہتر ہے یا اس عالم کا قول بہتر ہے؟ اب ایک عالم ہے، اپنا قول بیان کر دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ مقلد نہیں ہے. اگر وہ کسی معتبر عالم کا قول بیان کر دیتے کہتے ہیں مقلد ہیں، ناانصافی ہے کہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کیا مشہور ہے؟ حنبلی. اب دیکھیں شرح الممتع فقہ کی کتاب ہے، کتنی جگہوں پر فرمایا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، مذہب میں یہ قول موجود ہے اور یہ قول نظر ثانی کا مستحق ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ قول صحیح نہیں ہے، اپنے امام کا قول ہے، مشہور حنبلی ہے، مقلد کبھی مخالفت کرتا ہے اپنے امام کی ایک مسئلے میں، اچھا ادھورے مسئلے میں کرتا ہے، تو مقلد کیسے پھر؟ مقلد تو نہ ہوا نا پھر. کئی جگہوں پر دیکھیں، شرح ممتع میں دیکھنا کئی جگہوں پر، کہ امام احمد رحمہ اللہ یا مذہب جو ہے وہ اس طرف گیا ہے اور یہ قول نظر ثانی کا مستحق ہے، صحیح قول یہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے. سبحان اللہ، ایسے شخص کو اگر کوئی حنبلی کہا جائے کوئی فرق پڑتا ہے؟ اچھا حنبلی کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کئی ایسے فتاوی ہیں اجتہادی مسائل میں، اب شیخ صاحب خود اپنا فتویٰ نہیں دیا، یہ ترجیح دیا کہ امام صاحب جو جلیل القدر عالم گزرے ہیں پوری امت کے، ان کے فتویٰ کو بیان کر دیا. جرم ہے یہ کوئی؟ بس یہ بات ہے سر. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. نہیں، شیخ بن باز الگ کا، بن عثمان الگ کا ہے، دونوں کا نام لیا. بارک اللہ فیک، دونوں کا نام لیا نا میں نے. الحمدللہ.